الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید کا ایک سیکوینس ایک دفعہ دوبارہ میں بتا دوں کہ ہم پہلے مسلسل 10 رکوع ہم لوگ پڑھتے آ رہے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو کھول کھول کے بتایا تھا کہ ان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں, انہوں نے کیا کیا گناہ کرتے آئے ہیں, نافرمانیاں کیا کرتے آئے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ ختم ہوا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو ان کے گناہ ظاہر کرنے کے بعد اب دعوت دی جا رہی ہے انہیں. اب تو دعوت کے لیے جو مسلمانوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ان میں جو نسلی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے جو کامن لنک بنتا تھا وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام, اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ بات وہاں سے شروع کی جائے جہاں پہ کامن گراؤنڈ ہے, جہاں پہ اختلافات ہیں وہاں سے اگر آپ بات جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ کامن گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو کبھی بھی نہیں جڑ سکیں گے. مثال کے طور پہ کہ اگر اس وقت جو فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں, اگر ان کے اندر کوئی صلح کرنی ہے, اگر شیعہ سنی میں صلح کرنی ہے, تو شیعہ سنی کے معاملے میں اگر ہم لوگ امیر معاویہ سے سٹارٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, یا یہ کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ تھا کس کا مسئلہ, کس کا تھا, کہاں سے کس اینڈ پہ غلطی ہوئی تھی, تو کبھی بھی نہیں صلح ہو سکتی. اس طرح صلح کہاں سے ہو سکتی ہے, سٹارٹ کہاں سے لیا جائے؟ ہمارا اور آپ کا رب ایک ہی اللہ ہی ہے, اسی اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دیا تھا, اور قرآن دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پہنچایا تھا. تو یہاں تو ہم سب مانتے ہیں نا اس کو, ہم سب اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں نا کہ وہی رسول تھے, وہی آخری نبی تھے. تو یہ سیکوینس ہے بات سمجھانے کا, اگر صلح کرنی ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال انہی آیات کے درس کے اندر ڈاکٹر سار احمد نے دی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح جیکٹ پہنی جاتی ہے, اگر جیکٹ بنی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی جو زپ ہوگی وہ جو زپ کے دانے ہوتے ہیں وہ یوں کر کے جڑ جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ اور بالکل سیل ہو جاتا ہے, لیکن اس کو کہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے؟ وہ نیچے باٹم پہ پہلے ان دونوں کو برابر لا کے جوڑا جائے گا, پھر زپ چڑھائی جائے گی تو چڑھے گی. اگر ویسے پکڑ کے ہم اس کو زور لگا کے کرتے رہیں تو وہ کبھی نہیں چڑھنے والا. تو اسی طرح ہی پہلے کامن گراؤنڈ پہ لا کے وہاں سے پھر بات چڑھائی جائے گی اگر, تو بات بنتی ہے. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی وجہ سے ان آیات کے اندر مسلسل چل رہا ہے, کیونکہ ان کی بہت حیثیت ہے, ان کو یہودی جو تھے وہ فادر آف پروفٹس مانتے انہیں. کیونکہ یہودی کون ہے؟ یہودی جو ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام یا دوسرے الفاظ میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ان کے جو دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, وہ کڑی ملتی ہے وہاں جا کے. عرب کے اندر جو مشرکین تھے, مشرکین اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, ان کی بھی کڑی ملتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کے والد تھے, وہاں جا کے بھی کڑی ملتی ہے. اور اسی طرح جو کرسچنز ہیں وہ بھی کرسچنز بھی کیونکہ اسی لائن کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا. بائبل کے اندر ان کو ابراہم بولا جاتا ہے, ان کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوا ہے ابراہم لنکن, اور ان کے ہاں جو ایلیٹ ٹینک ہے ان کا, اس کا نام بھی ابراہم ہے. جیسا ہمارے یہاں خالد ٹینک ہے, ہم نے بھی کس کے نام پہ رکھا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ رکھا ہے. اس لیے انہوں نے جو ان کا ٹینک ہے بھرا, اس کا نام انہوں نے ابراہم رکھا ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے ہی. تو اگر اس ایک بندے کی اگر تعریف کی جائے اور یہاں سے اگر بات شروع کی جائے تو وہ بات زیادہ کنیکٹ کرتی ہے. تو آل دو پرانی باتیں ہو چکی ہیں, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 130 کے اندر, وہ پرانی باتیں کرنے کے بعد, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ. اب ان تمام باتوں کے بعد کون ہوگا جو ابراہیم کے باتوں سے, ابراہیم کی ملت سے, اور ابراہیم کے طریقہ کار سے, ان کا جو دین جو وہ پریکٹس کیا کرتے تھے اور جو ان کے اندر اخلاص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, کون ہوگا جو اسے منہ پھیرے گا؟ جو ان کا طریقہ کار تھا, کوئی ہے جو اس طریقہ کار کو چھوڑے گا؟ ان کی سنت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جس طرح مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں, ایک فرقہ اگر امام ابو حنیفہ کی بہت تعریف کر رہا ہے تو کوئی اور فرقہ ہوگا جو ان کو بالکل بھی نہیں ان کو ویٹیج دے گا. اس طرح اگر ایک فرقہ جو ہے وہ امام مالک کو اگر فالو کر رہا ہے یا ان کے طریقہ کار کی بہت اپریسیشن کر رہا ہے, تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو امام مالک کو زیادہ ایون جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے مسلک کے اندر کیا تھا, کیا باتیں کیا تھیں ان کو. تو اسی طرح یہ جتنے بھی ہمارے علماء اسکالرز گزرے ہوئے ہیں یا صحابہ گزرے ہوئے ہیں, ان سب کے اوپر کسی نہ کسی ایک کے اوپر تو ڈسپیوٹ ہوگا, سب کے سب ایک پہ نہیں مانیں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے ان کے اوپر. تو ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا اور ان کے اخلاق کردار کا، ان کے حدیث کا تو کوئی انکار نہیں ہے، ان چیزوں کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا. تو یہی بات یہاں پہ اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ کون ہوگا جو ان کی طریقہ کار ان کی ملت سے منہ پھیرے گا، کون ہوگا، کون ہوگا جو ان کی ملت سے منہ پھیرے گا. الا من صفیہ نفسہ، سوائے یہ کہ وہ خود بیوقوف اپنے آپ کو بنا رہا ہے یا اپنے آپ کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. ایک تو بات تو ہوتی ہے نا، کسی کو اگر غصہ اتارنا ہو یا کوئی عجیب جی باتیں کر رہے تو کہتے ہیں تم تو ہو ہی بیوقوف. اور یہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے سمجھانے والی بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوقوفوں والی باتیں مت کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کہ امپلائڈ کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ سے امپلائڈ کیا ہے، جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار یا ان کی ملت سے منہ موڑے گا بیسکلی وہ بیوقوف بندہ ہے. وہ اس کے اندر کم سمجھی ہے، اس کے اندر فہم نہیں ہے، عقل مند بندہ نہیں ہے وہ. یہ چیزیں انویٹیشن ہے ان کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مشرقین کے لیے، ان تمام کے لیے انویٹیشن ہے کہ بتاؤ ان کے طریقہ کار پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا تمہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پہ. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے یقیناً بے شک ہم نے ان کو چنا تھا دنیا میں اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے. اور یہ کہ اس لیے بھی چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی اولاد میں سے اب ایک سلسلہ جاری ہوگا نبیوں کا اور رسولوں کا، ایک سلسلہ جاری ہوگا ان کی اولاد میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس لیے بھی چنا تھا کہ یہ وہ کامن فیکٹر ہوں گے تمام نبیوں میں سے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ بہت صالح لوگوں میں سے ہوں گے ہمارے. ایک اور قرآن کی آیت آگے جا کے آئے گی سورہ نساء کے اندر، اس کے اندر چار کیٹیگریز گنوائی گئی ہیں نیک لوگوں کی، نبیین، نبی، صدیقین، شہداء و صالحین. تو صالحین جو ہے اس آرڈر کے اندر نبیوں کے بعد آتا ہے، صدیقین کے بعد اور شہداء کے بعد پھر صالحین آتا ہے. لیکن جب صالحین کا ویسے لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ جو سب سے نیچے تھا وہ تو صالحین ہیں، اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو اس سے ہائر ڈگری تھی یہ بھی صالحین ہی ہیں، یہ بھی صالحین ہی ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے اور جو انبیاء ہوں گے وہ بھی صالحین ہی ہیں. یوں آپ سمجھیں کہ جس طرح یہ اگر اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہماری ڈگریز ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ایم ایس ہے، یہ بیچلرز ہے، یہ انٹر ہے. تو جو انٹر ہے وہ انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اس نے، جو بیچلرز ہے وہ بھی تو انٹر ہی ہے نا. جب انٹر بات کی جائے گی کہ پاکستان میں کتنا ڈیٹا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے، تو یہ اوپر والے بھی شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے اندر، اور اسی طرح ہی بیچلرز والے بھی شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے اندر. یہ آگے سے اس کا سب سیٹس ہے، سپر سیٹ سب سیٹ کا کانسیپٹ ہے. اور جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی ظاہری بات ہے جب انٹر کا ڈیٹا نکالا جائے گا تو اس میں پی ایچ ڈیز کے بھی نام آئیں گے. تو وہ اس طرح ہے یہاں پہ کہ ہمارے صالحین میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ویسے صالح کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک سلامت ہو، نیک عمل کرنے کی طرف جس کی رغبت ہو. ناموں کے اندر بھی ہوتا ہے، لڑکوں کا نام صالح ہوتا ہے اور لڑکیوں کے نام میں بھی ہوتا ہے صالحہ. امام کعبہ جو ہے ان میں سے ایک ہے، صالح بن آل طالب. اور یہ کیا وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر آیت 131 کے اندر کہہ رہے ہیں کیا وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، آخر ایسی کیا بات تھی ان میں، اور وہ کیوں آخر میں صالحین میں سے ہوں گے، دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کیا وجہ کیا ہے. اس قال لہ ربہ اسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان کے رب نے ان سے یہ کہا تھا کہ میری فرما برداری اختیار کرو، یہ میرا حکم ہے، یہ مانو، تو ان کا آگے سے کیا معاملہ تھا، قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے ہر دفعہ یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کیا، میں نے کہنا مانا، میں نے فرما برداری اختیار کی اس کی جو رب ہے تمام جہاں والوں کا. یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے یہ والی آیت، جن کو جتنا مرضی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا جائے نہیں سمجھایا جا سکتا، انلیس یہ کہ اگر آپ لوگوں کو خود عربی فہم حاصل ہو تب اس آیت کا ردم یا اس بات کے اندر جو مٹھاس ہے اس آیت کے اندر وہ سمجھی جا سکتی ہے. اور ایک اور آیت بھی آئے گی، وہ بھی آج ہی کور ہوگی. یہ ان آیات میں سے ہے کہ ان کو جتنا مرضی اچھے طریقے سے، جتنا مرضی لمبا درس کیا جائے، جو اس آیت کے اندر گہرائی یا اس آیت کے اندر جو مٹھاس ہے وہ فیل نہیں کروائی جا سکتی کسی دوسرے کو. یہ وہ ہر بندہ خود ہی فیل کر سکتا ہے جس کو عربی اتنی آتی ہو کہ وہ اس آیت کو سمجھ سکے. اس طرح مثال کے طور پہ اگر ایک گھرانے میں سے کوئی بندہ گیا ہے حج یا عمرے کے لیے پہلی دفعہ، वो जाता है काबे को देखता है, जो पहली नज़र में जाके काबे को देखने की फीलिंग होती है या वहाँ जाने की जो फीलिंग थी, वो आके घर वालों को जो मर्जी समझाना चाहे वो अल्फाज नहीं मिलेंगे कि वो अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस कर सके। अलबत्ता अगर उन्हीं में से, उन्हीं घर वालों में से कोई और जाए वहाँ पे हज या उमरे के लिए, और वो जब काबे को देख के आएगा और जब ये वापस आएगा, तो वो दो लोग जिन्होंने काबे को देखा था वो कह सकेंगे हाँ वाकई जो फीलिंग देख के होती है ना वो बयान नहीं की जा सकती, वो किसी और को समझाया नहीं जा सकता। इसी तरह ये मामला इन आयात का भी है। जब कभी भी उनके रब ने उनको कहा था कि मेरी बात मानो, असलम, इस्लाम लाओ इस बात के ऊपर, उन्होंने हर दफ़ा यही कहा था कि असलम तो ले रब्बिल आलमीन, मैंने फरमाबरदारी इख्तियार की उसकी जो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म हो गया कि अब तुम हिजरत करो, तो उनके अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर कोई सेकंड थॉट, कोई रिजर्वेशन नहीं थी। अच्छा हिजरत करो, उसका मतलब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगी ये जगह, तो मुझे, लेट मी थिंक अबाउट इट, अच्छा मुझे घर से कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी, या मैं छोड़ूँ उसको, बेचूँ, क्या करूँ, किससे मैं किस तरह मिलूँगा, मेरे फलाने रिलेटिव्स भी थे यहाँ पे या दोस्तियाँ भी थीं या कोई कारोबार में या किसी एक चीज़ के अंदर जान पहचान थी, कोई सेकंड थॉट नहीं आई। जब कभी अल्लाह ताला ने उनको कहा किसी भी हुक्म के बारे में, तो उन्होंने कभी भी उसके बारे में दो तीन थॉट्स ही रखी। इस तरह नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अपने बेटे को आप मेरी राह में कुर्बान करो, तो वो सोचना शुरू हो गए हो, या उन्होंने दुआ मांगनी शुरू कर दी हो, या अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, या अल्लाह ये इसके अलावा कोई और काम आप कह दें मुझे, ये काम मैं नहीं कर सकता, अल्लाह इसके अलावा कोई और काम कहेंगे वो मैं मान लूंगा। कोई रिजर्वेशन नहीं शो की उन्होंने, कोई ये नहीं कहा कि अच्छा एक मिनट मैं ज़रा पहले घर वालों से पता करके आता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ, मैं बाकियों से मशवरा करके देख लूँ क्या कहा जाता है। जैसे ही उन तक एक वही आई, अल्लाह का हुक्म आया, उन तक बात पहुंची अल्लाह ताला की, उन्होंने फौरन उस तरह किया, मोस्ट प्रॉम्प्ट उनका रिएक्शन होया करता था, बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर कुछ सेकंड थॉट के, बगैर ये कि बाद में रिग्रेट्स हो, कोई प्लान ए प्लान बी बनाया हुआ। जब कभी अल्लाह ने कुछ भी कहा उन्हें, उन्होंने हमेशा उसकी फरमाबरदारी इख्तियार की, हमेशा वही किया। तो उनकी तो ये मामला था, उनका ये मामला था, तभी तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने चुन लिया था उन्हें, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो सालेहीन में से होंगे, उनके लिए एक स्पेशल अल्लाह ताला के नज़दीक एक मकाम है उनका। लेकिन उसकी वजह, ये वजह थी उसकी, ये वजह थी, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने बस वैसे कह दिया, बस मुझे वैसे फॉर एनी रीज़न मुझे ये बस पसंद है इसलिए इनको मैं, आखिरत में भी बहुत अच्छा होगा मामला, दुनिया में भी ये चुने हुए थे। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने वो अपना हक डिज़र्व किया था, जो अल्लाह ताला का फजल था, इन्होंने उसको उसके अगेंस्ट प्रूव भी करके दिखाया था, इन्होंने डिज़र्व किया था उस चीज़ को जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी इनके साथ। अभी हमारा क्या मामला होता है, हमें कोई कुरान की आयत बताई जाए या हमें कोई हदीस सुनाई जाए, तो हम लोग कितना प्रॉम्प्ट होते हैं, फौरन कभी हम मानते हैं उस बात को, जैसे ही पता लगा अभी राइट नाउ मैं उस पर अमल करना शुरू हो जाऊंगा, नहीं ऐसा मामला तो नहीं होगा हमारा, हम तो सोचेंगे। और अगर हमारे नंबर वन ये कि हमारे अगर वो लॉजिक या उनके खिलाफ होगा, हम एक एक्सक्यूज का रास्ता ढूंढेंगे, अच्छा ठीक है लेकिन इसके दूसरी कोई और भी तो दलील मिलती होगी, इसके अगेंस्ट भी तो कोई बात मिलती होगी, ठीक है अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया लेकिन हो सकता है कोई और गुंजाइश भी हो उस हुक्म के अंदर, या जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं मिली और फिर भी नहीं करना क्योंकि फॉर इंस्टेंस आपको ये लग रहा है कि फैमिली वाले माइंड कर सकते हैं इस बारे में, मेरे दोस्त माइंड कर सकते हैं इस बारे में, अगर मैंने इस तरह की कोई बात किसी के बारे में की, या मैंने कह दिया कि मैं नहीं, आप लोग जाएं उस फलानी चीज़ को अटेंड करें, मैं नहीं जा रहा आप लोगों के साथ, मैं नहीं अटेंड करूंगा, या ठीक है आप लोग ये काम करें इतना बेनिफिट हो रहा है लेकिन एटलीस्ट मैं इस किस्म के लेन देन में नहीं पढ़ूंगा, इस फाइनेंशियल बिजनेस में मैं नहीं पढ़ूंगा, जैसे ही कोई चीज़ सुनने को मिले फौरन उस पर अमल किया जाए। पिछले हफ्ते मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वहाँ पे एक कुरान क्लास के अंदर, कुरान तो नहीं खैर आजकल पढ़ा रहा था, वहाँ पे कोई और बात हो रही थी, तो उसके अंदर मैंने बैंकिंग सिस्टम और इन चीज़ों का जिक्र कर रहा था, इंश्योरेंस का जिक्र करके बताया कि इंश्योरेंस तमाम चीज़ें गलत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट ने आके इस तरह बताया कि जब आपकी क्लास सुनी थी तो हमारे अबू फौत हुए हैं, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी हमारी एजुकेशन के लिए, और इस तरह लाइफ इंश्योरेंस अपने करवा के गए थे कि एजुकेशन में हेल्प होगी। तो जब वो आपने बात बताई है तो हमने उसी दिन जाके वो इंश्योरेंस का जो था वो हमने कैंसिल करवा दिया, इंश्योरेंस के पैसे तो बाद में मिलते हैं जाके, लेकिन वो इतने 2 सालों से वो किस्तें देते आ रहे हैं उस चीज़ की, इंश्योरेंस के पैसे देते आ रहे हैं, तो हमने वो उसको जाके कैंसिल करवा दिए। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप स्कीम से निकलेंगे तो उसका फ़ाइन होता है, इतना फ़ाइन आपको पड़ेगा, तो वो फ़ाइन भी पड़ा है। अब हम लोगों के एंड के ऊपर इतने 1000 रुपये जमा हो चुके हैं और उन्होंने इतना फ़ाइन काटा, अब जो हमें पैसे वापस मिल गए हैं, अब वो क्या है, वो हलाल है या हराम है, तो ऑफ़ कोर्स वो खैर हलाल था। मेरा पॉइंट समझाने का सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जांपल ऐसी है, ऐसे भी अल्लाह ताला के अभी भी नेक लोग होते हैं कि जिनको जैसी बात सुनने को मिलती है फ़ौरन उसके ऊपर अमल करते हैं। ये नहीं सोचा कि चलो अब 2 साल का तो हम जमा करा ही चुके हैं और अब नुकसान होगा, उल्टा नुकसान होगा उस इंश्योरेंस करवाने का कि हमें वापस करना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ जो है वो रोल बैक किया, चाहे नुकसान होता है नहीं होता। उनकी बात सुन के मुझे अपने ऊपर ये ख्याल आया कि पता नहीं मैं खुद ज़ाती तौर पे इतना प्रॉम्प्ट हूँ कि नहीं हूँ जितना उन लोगों ने एग्जांपल शो करके दिखाई है। तो ये रिजर्वेशन जो है ना, जिस बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है वहाँ पर मशवरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर कट पता है कि ये जो बात है ये अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाई है और दलील के साथ पता है आपको कि ये हदीस जो है ये सही हदीस है, सही किताबों में मौजूद है ये, तो उस चीज़ के ऊपर फौरन अमल करना अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं। सोचना, सेकंड थॉट लाना, अच्छा मैं करता हूँ ये वो ढीलपना दिखाया तो फिर वो बंदा ढीला ही पड़ जाता है फिर, और वो चीज़ जहन से निकल जाती है। इसी सूरह बकरा के आगे जाके एक आयत आती है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्मे काफ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इस्लाम में दाखिल हो पूरे के पूरे, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो तुम। तो उस आयत के अंदर क्या है कि एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, ये दोनों का एक आयत में जमा होना क्यों है? उसकी वजह यही है कि अगर इंसान पूरे दीन की हर बात के ऊपर अमल करना चाहेगा, शैतान एकदम से आपको तकजीब के ऊपर नहीं लेके जा सकता, एकदम से कह दे कि नहीं माननी नहीं है बात, वो आपको स्लो डाउन करेगा, वो आपको कहेगा अच्छा लेट्स बाय टाइम, थोड़ा सा अभी कोई और ख्याल आपके दाल में वसवसा ले आएगा, यही कहेगा चलो ठीक है मैं इस पर अमल करना शुरू करूंगा, इंशाल्लाह मैं कल से करना शुरू करूंगा। आपको खुद पता है कि जो बंदा इस तरह की नीचे करता है हमें कल से काम शुरू करेंगे, वो फिर क्या होता है कुव्वत इरादी नहीं है बेसिकली, वो अगले पर डाल रहा है अगले दिन कहेगा अगर चलो कल से मैं शुरू कर दूंगा ये वाला काम। तो इंस्टेंट अल्लाह ताला मांगते हैं। और ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्लाम लाना था इसके बारे में अब अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर कह रहे हैं वसा बिहा इब्राहिम, और इसी चीज़ की नसीहत की थी इब्राहिम ने बनी है व याकूब अपने बेटों को और याकूब को भी, अपने बेटे जो थे उनके इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। एक और वैसे लेक्चर के अंदर मैंने सुना था कि उनके और बेटों का भी जिक्र मिलता है, बहरहाल वो भी मैंने फ़िलहाल क्योंकि उस लेवल तक मैं खुद पढ़ नहीं सका इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। कुरान से एटलीस्ट इन दो का तो कंफर्म पता है, इसहाक अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी चीज़ की वसीयत की थी अपने बेटों को भी और अपने पोते याकूब को भी, जो बनी इसराइल जिनकी औलाद है बनी इसराइल उनको भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी चीज़ की ताकीद की थी कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो तुमने फ़ौरन बात माननी है अल्लाह ताला की विदाउट एनी रिजर्वेशन, ये सोचे बगैर कि इसका फ़ायदा है नुकसान है, मेरे ईगो के खिलाफ जा रही है, हमारे बरादरी के खिलाफ तो नहीं जा रही, हमारे कल्चर के खिलाफ तो नहीं जा रही, हमारी सोसाइटी के खिलाफ तो नहीं जा रही, उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए। और क्या कहा था, या बनिया ए मेरे बच्चों इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए अल्लाह ने इसी दीन को पसंद किया है कि जो सिलसिला हम अम्बिया पे उतर रहा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी दीन को पसंद किया है। सही बुखारी की एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लम के जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि तमाम अम्बिया जो होते हैं 124,000 सही मुस्नद अहमद की हदीस में है और वो सही हदीस है, जितने भी अम्बिया होते हैं वो आपस में इलियाती भाइयों की तरह होते हैं, जिनका बाप कॉमन होता है उन भाइयों की तरह होते हैं और सबका दीन एक ही होता है, बुनियादी दीन हर एक का एक ही चला आ रहा है, जो बिल्कुल आखिर में जो अहकाम होते हैं उनके अंदर सिर्फ फ़र्क होगा, जो शरीयत के चंद अहकाम होते हैं उनमें फ़र्क होगा, इसके अलावा बाकी तमाम बुनियादी चीज़ें तमाम ने एक ही दी हैं, अकीदा थ्रू आउट एक ही चला आ रहा है। तो यही इब्राहिम ने कहा था कि ऐ मेरे बच्चों तुम्हारे लिए अल्लाह ने इसी दीन को पसंद कर लिया है, फ़ला तुमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो हरगिज़ मत मरना मगर ये कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो फरमाबरदारी की हालत में। यहाँ पे इस आयत के अंदर मुसलमान समझ के नहीं करना बल्कि फरमाबरदारी की हालत में, वरना तो हम लोग फिर इस आयत को पढ़ के फिर भी बेअमल हो जाएंगे कि हाँ मुसलमान तो मैं हूँ, वाकई मैं मुसलमान हूँ। फरमाबरदारी की बात हो रही है, हरगिज़ मत मरना मगर ये कि तुम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो, कोई नाफरमानी का अमल ना कर रहे हो तुम जिस वक्त तुम्हारी मौत आ जाए। جو دین چنا ہے اللہ نے تمہارے لیے. سورہ آل عمران کی آیت ایک اور ہے جس کے اندر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ایکسیپٹیبل ہوگا اور وہ ہے اسلام, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. ایک حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں آ گیا ہوں اور دین اسلام اپنی آخری شکل میں آ گیا ہے اور پھر بھی وہ اگر نہیں مانے گا تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آف کورس اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ اس تک اسلام کی بات صحیح طرح پہنچنی ضروری ہے پہلے. تو دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی پسند کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے, ایسا نہ ہو کہ تم کوئی نافرمانی کا کام کر رہے ہو, غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اور اسی بات تمہارے اوپر پکڑ ہو جائے. کیونکہ موت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ پہلے آپ کو فل وارننگز دے کے آئے گی, اب آپ کے ایک ہفتہ رہ گیا, اب آپ کے اتنے دن رہ گئے, اب ایک دن رہ گیا, اب اتنے گھنٹے رہ گئے, اب اتنے منٹس رہ گئے, کوئی کاؤنٹ ڈاؤن آپ کو نہیں نظر آ سکتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت بری قسم کی بیماری میں لگ گئے تھے, ڈاکٹرز نے کہہ دیا بہت ہی مشکل ہے, وہ پھر بھی چلے آ رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گئے. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر لحاظ سے ٹھیک تھے, سڈن ڈیتھ ہو گئی ان کی, اچانک کچھ بھی نہیں پتہ لگا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت کے آنے سے پناہ مانگی ہے. کوئی آپ مجھے گیس کر کے مجھے بتایا کہ کیوں مانگی ہوگی پناہ اچانک موت کے آنے سے؟ کچھ اعتبارات سے تو اچھی بات آئی ہے کہ اگر اچانک موت آتی ہے اس کا مطلب ہے بیماری نہیں تھی اس سے پہلے, کوئی اور چیز نہیں تھا, اچانک موت آ گئی ہے. لیکن آپ لوگ بتائیں, اس سوال کا جواب دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پناہ مانگی ہے اس قسم کی موت سے؟
وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غفلت کی زندگی اگر کوئی انسان گزار ہے اور ایک دم اس پہ اگر موت آ جاتی ہے تو مطلب کہ
ہاں بالکل اسی قسم کی بات ہے. اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ اگر انسان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی یا بیمار ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی بیماری کے لیے اب تیار ہے, موت کے لیے تیار ہے وہ مینٹلی, کہ اب مجھے ہو سکتا ہے آخری وقت آنے والا ہو. وصیت بھی کر سکتا ہے وہ, نصیحت بھی کر سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے, جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو ان کے پاس جا کے معافی مانگ سکتا ہے, اس کو ایک چانس مل رہا ہوتا ہے. اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو بیماری ایک مومن کے اوپر اگر آئے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا رہے اور جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کے اوپر شکر کرتا رہے تو وہ پھر اس کا کفارہ بھی بن سکتے ہیں اس کے کافی گناہوں کا. کوئی لمبی بیماری لگ گئی اس بندے کو, سال دو سال لگی, لیکن اس نے کوئی کفران نعمت بات نہیں کی بلکہ صبر کرتا رہا وہ, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بیماری جو تکلیف اس کو ملتی رہی تھی اس کے بہت سارے گناہ چھٹ جائیں اسی وجہ سے, کفارہ بن جائے اس کے لیے. تو موت کا اچانک آنا اس سے پناہ مانگی ہے. اور اس آیت کے اندر بھی یہ ہے کہ کیونکہ پتہ کچھ نہیں ہے بندے کو کہ کب موت آ سکتی ہے میری, اور خاص طور پہ جس طرح کے اب حالات ہوئے ہیں کہ کہیں بازار میں لوگ پھر رہے تھے اور پتہ نہیں بازار میں کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو, برا بھلا کہہ رہے تھے, غیبتیں ہو رہی تھیں, یا بالکل ہی نمازیں قضا کر کے بازاروں کے اندر پھیر رہے تھے وہ لوگ, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, باتیں بنائی جا رہی ہیں, جو کچھ بھی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے, عین ممکن ہے کہ اسی وقت خدا نہ خواستہ جس طرح آج کل کے حالات ہوئے ہیں مارکیٹ میں بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کو بتا کے تو نہیں ہوتا بم دھماکہ اچانک اس طرح ہو جائے. اور نارملی بازاروں کے اندر تو لوگ اکثر غافل ہی ہوئے ہوتے ہیں, وہ اکثر غافل ہوئے ہوتے ہیں. ہماری جتنی بھی مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں یہاں پہ جب بھی کوئی نماز کا اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں کیوں تصور ہی نہیں ہے کہ عورتوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. بازار میں جائیں گی, زہر بھی جائے, عصر بھی جائے, مغرب بھی جائے, عشاء بھی جائے, بس بازار میں جب تک پھر رہے ہیں تو کوئی تصور ہے ہی نہیں, مسجدوں میں تو گنجائش ہے ہی نہیں ان کی نماز پڑھنے کے لیے, جگہ ہی نہیں بنائی ہوئی ایز ایف کہ انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی نماز, ان کے لیے کوئی الگ وضو کی جگہ ہی نہیں بنائی ہوئی, ایز ایف کہ معاف ہے ان کے اوپر نمازیں. یہ ان بہت بڑی غلطیوں میں سے ہے جو ہمارے ملک میں ہیں. تو یہ وصیت کی تھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوا تھا. اب ہم لوگ اگر کوئی تاریخ لکھتے ہیں, جو تاریخ انسانوں نے لکھی ہے اس کے اندر بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. بالفرض میں آج کی اگر تاریخ کی کتاب لکھتا ہوں کوئی, تو میں نے وہ تاریخ کے واقعات اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے, میں نے کہاں سے کیا ہوگا, کسی اور کتاب سے پڑھ لیا, کچھ باتیں یہاں سے پڑھ لی, کوئی یہاں سے پڑھ لیا, کوئی کسی لیکچر میں سن لیا, اور میں ہسٹری کے اوپر ایک لیکچر دینا شروع ہو جاؤں کہ فلانے سال میں یہ ہوا فلانے سال میں یہ ہوا, لیکن اس کی گارنٹی کتنی ہے؟ میں ریلائی کر رہا ہوں اور کتابوں کے اوپر, پتہ نہیں ان میں سے کس نے کتنی بات سچ لکھی تھی, کتنی جھوٹ لکھی تھی, کیا شیورٹی ہے؟ مختلف مسالک نے جن لوگوں کو فالو کرنا شروع کیا ہے اور ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی تاریخ کی باتیں جو ہیں یہ بہت بعد کی تاریخ لکھی گئی ہے. اب ان کے بارے میں جو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ان کے سپر نیچرل ہونے کی باتیں, ان کو غیب کے بارے میں پتہ تھا یا وہ یہ یہ کام کر سکتے یا یہ یہ کرامت کر سکتے تھے, وہ ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کتنی گارنٹی کتنی شیورٹی کی بات ہے, ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا انہیں کرتے ہوئے, اور وہ بات ہم تک پہنچی کس طرح ہے؟ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں موجود ہے کہ جس کے بارے میں چھان بین کی گئی ہے کہ کتنی صحیح ہے اور کتنی ضعیف ہے. وہ کس پہ ہے؟ ان کی کسی چاہنے والے نے کتابیں لکھ دی ہوں گی اس طرح کی, بڑھا چڑھا کے مینشن کر دیا ہوگا, کسی ایسے بندے نے ان کے بارے میں کتابیں مینشن کر دیا ہوگا جو ان کو جھٹلا رہا ہوگا. تو ایگزیکٹلی کیا بات ہے؟ وہ تو ایمبیگوٹی ہے. اب یہودی جو تھے ان کے بارے میں کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے بہت چہیتے ہیں, اور قرآن کے اندر یہ بھی آتا ان کی غلط فہمی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل, ہم سے یہ جو دوسری قومیں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ان کے ساتھ, جن کو وہ گویم اور جینٹائلز بولتے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی ظلم ہوتا رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. اور یہ کہ جو ہم جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں مان لانا اور ہم جس طریقے کو فالو کر رہے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے, یہ جو ان کے اڑے ہوئے تھے اپنی بات کے اوپر. اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ان سے سوال پوچھتے ہیں, ان کن تم شہدا, کیا تم گواہ ہو اس بات کے تم موجود تھے اس وقت, اس حضر یعقوب الموت, جب تمہارے فور فادر یعقوب اسرائیل وہ مرنے کے قریب تھے, تم موجود تھے اس وقت؟ تو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے یا آج کل کے یہودی ہیں, سیم سوال کہ بھائی جو تم لوگ اپنا رسم و رواج اور یہودی ہے تم نے جو اپنی بنا دی جڈیزم بنا دیا, تم لوگ موجود تھے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یعقوب کا موت کا وقت آیا تھا, اس کال علیہ بنی ہے, تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کے کہا تھا, 12 بیٹوں سے ہے نا بنی اسرائیل, تم نے 12 کے 12 بیٹوں کو سب کو بلا کے کہا تھا, ما تعبدون من بعدی, یہ بتاؤ میری دنیا کے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے, کس کی عبادت کرو گے, کس کا کہا مانو گے؟ کالو, ان سب نے کہا تھا, نہ بدو الہ کا, ہم اسی کی بندگی کریں گے جو آپ کا الہ ہے, فالہ ابائے کا, اور جو آپ کے اباؤ اجداد کا الہ ہے, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا الہ ہم واحد, جو ابراہیم کا بھی الہ تھا اسماعیل کا بھی الہ تھا اور اسحاق کا بھی الہ تھا. ابراہیم علیہ السلام, ان کے دو بیٹے اور ان کے بیٹے یعقوب, تو ان کے 12 بیٹوں نے ان تمام کو اکنالج کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت, تم تو نہیں موجود تھے, ہم جانتے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت تاریخ میں. اور کیا وضاحت کیا کہتی؟ الہن واحد, اور وہ ایک ہی الہ ہے, نہ کوئی ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے, نہ یہ کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہ کہ جتنے بھی یہ تھے ان تمام نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی ہے, وہ ایک ہی الہ ہے. یہ تو آگے جا کے جو غلط فہمیوں اور کنفیوژن پیدا ہو گئی ہیں, ورنہ وہ الہ ایک ہی ہے. تو یہ کرسچنز کو بھی جواب ہے یہی والا, اور یہی جواب ہے مشرکین مکہ کا بھی, کیونکہ وہ بھی کیا کہتے تھے کہ فرشتے کے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا جن کو تم لوگ فالو کر رہے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر اسی آیت میں آج گئے کہ وہ ایک ہی الہ تھے, ان سب نے اکنالج کیا تھا جن کے تم آگے فالوورز بنے ہوئے ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ اسی ایک واحد اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم اسی کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی آگے چلا ان کے بیٹوں میں اور وہی چلا ان کے پوتوں میں, یہ آگے جا کے نسلوں میں تم لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے. ورنہ جو تم کلیم کر رہے ہو نا کہ ہم تو یعقوب کو فالو کرتے ہیں یا ہم لوگ ابراہیم کو فالو کرتے ہیں یا ہم اسحاق کو فالو کرتے ہیں, ان کا تو یہ معاملہ تھا, انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. اب ان تمام باتوں کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تل کا امتن قد خلط, یہ جو لوگ تھے یہ جو امت تھی یہ گزر گئی, فوت ہو گئے سب کے سب, سب اللہ کے پاس چلے گئے, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بھی فوت ہو گئے, چاہے وہ اسحاق علیہ السلام تھے وہ بھی فوت ہو گئے, چاہے اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بھی فوت ہو گئے, چاہے یعقوب تھے وہ فوت ہو گئے, اور چاہے ان کے 12 بیٹے تھے وہ سب کے سب فوت ہو گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. اگر ان میں سے کسی نے نیک عمل کیے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر وہ قائم تھے, وہ توحید پرست تھے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالص مانتے, تو یہ ان کا عمل ہے, پھر وہ تمہارا عمل نہیں ہے, وہ انہیرٹ نہیں ہو رہا, وہ تمہیں ورثے میں نہیں مل رہا. تو تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے. وہ جو کچھ تھے اگر تم ان میں سے کچھ چیز بھی حاصل نہیں کر سکے تو یہ تمہارا فالٹ ہے. وہ جو اقبال نے جواب شکوا کے اندر کہا ہوا ہے, جب شکوا کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے, کس نے ٹھنڈا کیا آتش دہ ایران کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو, اس طرح کے اشعار کے اندر سے اتنا یاد نہیں آ رہے, ان اشعار کے اندر جب اقبال ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا تھا, وہ ہمارے آبا و اجداد تھے, وہ ہمارے یہ تھے, وہ ہم لوگوں نے تو کیا تھا, ہم ہی تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا تھا, پوری دنیا تو وہ الہاد پرست تھی, ہم نے تیرا نام روشن کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب شکوہ بنایا گیا ہے اس میں کیا کہا اقبال نے, تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. اپنے آپ کو تو دیکھو تمہاری کیا حیثیت ہے. اب یوں سمجھے نا کہ کوئی شخص ہے وہ کسی دفتر کے اندر وہ جھاڑو لگایا کرتا ہے, اور وہ جب بیٹھا ہوا ہے بعد میں کینٹین میں سے وہ ڈبے بھی اٹھا رہا ہے, سب کوئی کوڑا بھی کلیئر کر رہا ہے, بعد میں جا کے پھر اس نے ٹوائلٹ بھی صاف کرنا ہے, اور وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ میں مغلیہ نسل میں سے ہوں, ہمارے جو باپ تھے نا وہ بابر اور ہمایوں اور اکبر اتنے بڑے بڑے بادشاہ یہ وہ, اور بھائی وہ تو ٹھیک ہے اپنے دور کے بادشاہ تھے, تو تم کیا کر رہے ہو پھر, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم تو جھاڑو لگا رہے ہو, تم تو ٹوائلٹ صاف کر رہے ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ ان کا عمل تھا, اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے میں نے یہ تو نہیں پوچھنا قیامت والے دن کہ وہ کیا 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 کرتے تھے, بتاؤ ذرا, اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاؤ, یا بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا دین کے لیے قربانیاں دی تھیں, یا ان کا علم کتنا تھا, یا ان کے اندر تقویٰ کتنا تھا, یا للہیت کتنی تھی ان کے اندر. میں نے تم سے یہ تو نہیں پوچھنا قیامت والے دن, میں تم سے کیا پوچھنا ہے, تم کیا کر کے آئے ہو, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کلم آتے یوم القیامت فردا, قیامت والے دن ہر کوئی تنہا تنہا دنیا کی جو باؤنڈز ہیں نا ان سے آزاد ہو کے میرے پاس آئے گا. کوئی باپ کسی کے کام نہیں آنے والا, کوئی بیٹا کسی کے کام نہیں آنے والا, کوئی نسل کسی کے کام نہیں آنے والی, کوئی حکمران کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی پیر صاحب کسی کے کام نہیں آنے والے. کلم آتے یوم القیامت فردا, ہر کوئی فرد فرد اکیلا اکیلا آئے گا. یہاں تک ہو گئی آیت 134. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقالو, اور کہا انہوں نے, جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے ان کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارہ تہتدو, اگر ہو جاؤ تم لوگ یہودی یا عیسائی تو تم لوگ ہدایت پکڑ سکتے ہو, اگر یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. اب یہودی اور عیسائی ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی, جن کو عیسائی غلط فہمی میں سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں, ان کو یہودیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہ واقعی لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے اسے, باسٹرڈ لکھا ہوا ہے, جو ان کی تالمود اور جو جوئش انسائیکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو کس قدر نفرت ہو سکتی ہے, آپ سوچے تو صحیح, ہمارے ہاں جو جتنے بھی مسالک ہیں وہ آپس میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی تو گالی نہیں دیتا نا ایک دوسرے کو. جو اگر مثال کے طور پہ جو بندی جو ہیں اور بریلوی ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے نا ایک دوسرے کے فالو کرنے والے کو کہ محمود حسن جو تھے دیوبندی وہ یہ تھے, اس طرح کی گالی تو کوئی نہیں دیتا نا, یا احمد رضا خان بریلوی جو تھے وہ یہ تھے, کوئی گالی تو نہیں دیتا. ان کے اندر تو اس طرح کا معاملہ ہے, تو سوچو ان سے کس قدر نفرت تھی. پھر پورے تاریخ کے اندر جب جب کرسچن امپائر بڑھا تھا انہوں نے خوب مارا ہے انہوں نے یہودیوں کو, اور جب یہودیوں کو موقع ملا تھا وہ ایک ہی ڈفرینٹ قسم کا ایک موقع تھا, وہ تھا یمن میں ایک بادشاہ تھا یہودی ذوالنواس, اس کی حکومت کے انڈر کرسچنز تھے زیادہ تر, اس نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, آگ میں زندہ جلا دیا تھا انہیں, جس کا صرف پاسنگ ریفرنس گزرتا ہے سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود. لیکن جب اسلام کی بات آئی, اور یہ بات ہو رہی ہے جب اسلام کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر رہے ہیں اور جو قرآن میں باتیں آ رہی ہیں, اب جب لاجواب ہو گئے ہیں وہ اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فالوورز یو کرسچینز اور جیوز جو ہیں وہ مسلم ہو رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مذہب چھوڑ رہے ہیں, اب کیا کرا جائے, کس طرح روکا جائے انہیں, کوئی باؤنڈنگ کی جائے, اس طرح کے فتوے لگا دیا ہے کہ وہی ہدایت پا سکتا ہے جو یہودی ہے یا عیسائی ہے, بس مسلک کا نام لگا دیا بیچ میں, جو یہودی اور عیسائی ہے عمل کی کوئی بات نہیں ہو رہی, عقیدے کی کوئی بات نہیں, جو بس یہودی اور عیسائی ہے وہ بچے گا, باقی تو سب گمراہ ہیں, تو جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کیا نہیں جا سکتا, اس لیے کامن ہو گئے. یہاں پہ اس معاملے میں ان کا کلیم کامن ہو گیا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ تب بھی بچت ہو جائے گی, اور اگر عیسائی ہو جاؤ تب بھی بچت ہو جائے گی. جس طرح ویسے جو مرضی کہتے رہے ایک دوسرے کو, اہل حدیث اور دیوبندی ایک دوسرے کو جتنا مرضی برا بھلا کہتے رہے, لیکن بالفرض اگر وہ اہل تشیع کے مقابلے میں ہوں گے تو ایک دم سے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سنی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ وہ اکٹھے ہو گئے کہ ہم اہل کتاب جو ہے اہل کتاب میں سے جو مرضی ہو جاؤ, چاہے یہودی ہو جاؤ چاہے عیسائی ہو جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب یہ دیں, بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ اصل میں جو پیروی کرے گا اس طریقے کی جو ابراہیم کا تھا, جو حنیف تھے, جو یکسو تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف ون ڈائریکشن ہو چکے تھے, کوئی دائیں بائیں انہوں نے نہیں دیکھا تھا, سیدھا رخ ان کا اللہ کی طرف تھا, نہ اپنا نفس, نہ اپنے گھر والے, نہ کوئی کلچر, نہ کوئی رواج, کوئی چیز انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی, صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھا ان کا رخ. یہ کہو کہ جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پکڑے گا. یہودی عیسائی ہونا لیبل سے کچھ نہیں چلنے والی. وما کانا من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی تعریف کی ہوئی ان کی ریپیٹڈلی, وہ یہ ہے جب بھی ان کا ذکر آتا ہے, آلموسٹ جب بھی آتا ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وما کانا من المشرکین, وہ ہر قسم کے شرک سے پاک تھے. اپنے آبا اجداد کے زمانے میں جو شرک چلا آ رہا تھا, جو ان کو انہیرٹ کرنا چاہیے تھا, جیسے ہم لوگ انہیرٹ کرتے ہیں, وہ اس سے بھی پاک تھے. جس جس ملک گئے تھے جہاں پہ کس قسم کا جو بھی شرک تھا اس سے بھی پاک تھے, وہ اپنے یہ نفس کے شرک سے بھی پاک تھے کہ انہوں نے اپنی کسی خواہش کی پیروی نہیں کی. اور جو تم لوگ باتیں اٹیچ کر رہے ہو ان کے ساتھ, یہودی اور عیسائی, تم لوگ یہ عقیدے بیان کر رہے ہو کہ یہ سن آف گاڈ ہیں اور یہ فلانا جو ہے ہم لوگ ان کی اولاد ہیں انبیاء کے اور یہ وہ ہے, وہ ان تمام شرک سے پاک تھے. یہ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, کوئی مفتی نہیں دے رہا یا کوئی اور نہیں, اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کا طریقہ کار, وہ تو حنیف تھے اور ہر قسم کے شرک سے پاک تھے. قولو, یہ کہہ دو تم سب, اے مسلمانوں یہ سب کہو تم لوگ, آمنا باللہ, ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے اوپر, ہم نے صرف اللہ کی بات مان لی ہے, وما انزل الینا, اور اس کو بھی ہم مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا, یعنی کہ قرآن, اور قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے, ہم نے ان تمام چیزوں پہ ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم, اور اس کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوا تھا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر بھی اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی اور ان کی اولاد میں جو جو بھی آئے تھے ان سب کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا تھا ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. پھر اور اسپیسیفک کرتے ہوئے, وما اوتیا موسیٰ, اور جو عطا کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو, وما اوتیا نبیون من ربہم, اور جو کچھ عطا کیا گیا تھا جتنے بھی نبی آج تک آئے ان سب کے اوپر ہم ان سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, اور ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے, ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہتے کہ یہ ہم ان کو مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, یہ تو یہودیوں کے تھے نہیں وہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں یہ تو عیسائیوں کے تھے ہمارے تو نہیں تھے یہ, نہیں ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ان کی اگر کوئی بات ہمیں بائبل سے بھی مل جائے اچھی بات ہم اس کو مانیں گے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہاں جو شریعت کے احکامات ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے فائنلائز ہو گئے ہیں وہ چلیں گے, باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اچھی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی ہم مانتے ہیں, ہم ان کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتے. تو اب جواب کیا دیا جا سکتا ہے ان کا, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل فرما بردار, جو اللہ کہے گا ہم وہی کریں گے, چاہے وہ اللہ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے, چاہے ان کے اولاد کے ذریعے, چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, چاہے جو اللہ نے کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, ہم ان میں سے ایک ایک کی بات مانتے ہیں اور ہم ہر ایک کی بات کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہیں. اب جواب دو, کیا جواب ہے تم لوگوں کے پاس؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تم لوگ اے مسلمانوں یہ کہو اور قائم ہو اس کے اوپر, یعنی کہ صرف کہہ دیا, واقعی صرف اللہ کو مانو, صرف اللہ کی کتاب کو مانو, اور جو جو ان نبیوں کے اوپر اترا تھا ان کو مانو, اس کے مطابق عمل کرو. اب اگر مسلمان ہو تم لوگ اس لیول پہ آ گئے ہو نا, اب کیا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو, بِهِ اس کے اوپر, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا, جو عیسائی ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح کہ تم اے مسلمانوں ایمان لائے ہو, ہر ایک کو مانو گے, کوئی تفریق نہیں ہے کسی کے بیچ میں, کسی کو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں کہنا کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر یہ بھی ہدایت پکڑ لیں گے. ہدایت کا یہ ایک ہی راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے پیٹھ موڑ لی پھر گئے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, تو پھر یہ صرف اور صرف ضد میں لگے ہوئے ہیں. اب تمام باتیں منہ کے اوپر ماری جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جواب پہ جواب, لا جواب کیا ہوا انہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اگر کچھ بچ گیا نا تو پھر کیا ہے, صرف ضد ہے ان کی, ہٹ دھرمی ہے, شقاق ان کے اندر, غلط ارادہ ہے, یہ نہیں ماننا چاہتے, صرف یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں بچی اب پیچھے, کوئی لاجیکل ریزن ہے ہی نہیں, کوئی تاریخ کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے. فسا یکفی کا ہم اللہ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائے, ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا آپ کے لیے کافی ہے. یہ اگر نہیں بھی بات مانتے نا تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, گھبرائیں نہیں کہ کیوں نہیں مان لا رہے یہ لوگ, اور اگر یہ مان نہیں لائیں گے تو مسلمان یا اسلام کس طرح پھیلے گا, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, اللہ آپ اکیلے کے لیے کافی ہے. اگر آپ کی طرف اللہ ہے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ کسی سے کہ آپ کو کسی مسئلہ, کسی فرقے, کسی مذہب, کسی گروہ, کسی ملک سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ السمیع العلیم, اور وہ ہر چیز کا سننے والا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ ایک اور بات یہ بھی بتا دوں, یہ جو آیت کا حصہ گزرا ہے نا فسا یکفی کا ہم اللہ, جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب ان کے خلاف ان کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی تھیں اور جس رات ان کو شہید کیا گیا تھا, تو وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے یہ آیت تھی اس وقت جب وہ پڑھ رہے تھے, جس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا اور ان کی بیوی نائلہ جو تھی انہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی, تو جو خون کے چھینٹے گرے تھے وہ اس لفظ کے اوپر گرے تھے, فسا یکفی کا ہم اللہ. اس میں واحد قصیدہ استعمال ہوا ہے, جیسے میں ترجمہ کر کے بتایا نا, فسا یکفی کا, یہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا کافی ہے, آپ بے فکر ہو جائیں. تو بالکل اسی طرح ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خون گرا اس کے اوپر تو کیا تھا, وہ اکیلے تھے اس وقت, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ بے فکر ہو جائیں, اللہ ان کے لیے کافی ہوگا, آپ کے ساتھ ہے اللہ, آپ بے فکر ہیں, آپ ان کے گناہ سے پاک رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی نبڑ لے گا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ عمل کیا تھا. ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ جب بالکل آخری ٹائم تھا حضرت عثمان کا اور بہت سارے صحابہ جن میں حضرت علی بھی شامل تھے اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ حضرت حسن بھی شامل تھے, وہ آ کے حضرت عثمان سے کہہ رہے تھے کہ آپ حکم کریں, آپ خلیفہ ہیں, ہم آپ کے دفاع کریں گے, ہم لڑیں گے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے, جو تمہاری مخالفت ہوں گے, وہ تمہیں کہیں گے کہ تم یہ لباس اتارو, خلافت کی بات ہو رہی ہے تو تم ہرگز اتارنا مت. تو بس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مانوں گا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جو فتنہ شروع ہوگا اس کی پہلی تلوار میری طرف سے چلے, وہ شروع کریں تو کریں, ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا. اسی قسم کی بات ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جب ترکوں کے ہاں بغاوت کی تھی شریف حسین نے, مکہ اور مدینہ میں ہوتا تھا, وہ مکہ سے بغاوت ہوئی تھی, تو ترکوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ بغاوت ہونے والی ہے, بس انہوں نے اپنا جو آرڈر پاس کیا تھا, یہاں پہ جو پاشا جو یہاں پہ تھا مکہ میں اور مدینہ میں جو گورنر تھا جس کو بنا کے بھیجا تھا پاشا, اس کو یہ کہہ دیا تھا ترکوں نے کہ بس پہلی گولی تمہاری طرف سے نہیں چلنی چاہیے, باقی جو ہوگا سو ہوگا, پہلی گولی یہاں سے نہیں چلنی چاہیے. تو پہلی گولی جو چلی تھی وہ واقعی شریف حسین کی خود ہی, اسی نے گولی چلائی تھی, ہوائی فائر کیا تھا اناؤنس کرنے کے لیے کہ اب ریوولٹ کا وقت آ گیا, اب بغاوت کرو, ترکوں کو پکڑ کے مارنا شروع ہو. صبغت اللہ, اللہ ہی کا رنگ, یہ دوسری آیت یہ والی ہے جس کا میں نے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کو جتنا مرضی اچھے طریقے سے بیان کر دیا جائے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا اور رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہاں پر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کو صحیح طرح نہیں سمجھایا جا سکتا, پرل پھر بھی عیسائیوں کے ہاں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے, ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے, رنگین پانی, یہودیوں کے ہاں بھی ایٹ لیسٹ تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہودی بھی اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب پیدا ہوتا تھا اس کو ایک خاص رنگ کا پانی میں نہلایا کرتے تھے اسے, تو یہ جو نہلانا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیپٹائز کرنا. اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتا تھا, وہ اگر عیسائی ہوتا ہے تو اس کو بھی پہلے اس خاص پانی میں نہانا پڑتا ہے, पेप्टाइज किया जाता है। तो ये तस्वर किया जाता है कि हाँ अब इसके ऊपर वो रंग चढ़ गया, ईसाइत का रंग चढ़ गया। हिंदुज़म के अंदर भी इस तरह है कि एक नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर उन्होंने, डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है इनसाइड निर्वाणा, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि वो जो हर साल या इतने अरसे के बाद वो गंगा के पास आते हैं, नहाते हैं इज्तिमाही तौर के ऊपर, वहाँ पे जो लोग अपने बच्चों को हिंदू गुरुओं के हवाले कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले उनके बच्चों की ट्रेंड करते हैं, जब उनके हवाले कर दिया कि ये अब आपके सुरक्षा में रहेगा, आपके अंडर रहेगा और ये भी फिर बड़ा होकर गुरु ही बनेगा, तो उसकी ट्रेंड करते हैं और उसके बाद एक वाइट कलर की ऐश होती है जिससे उसको पूरी बॉडी को वाइट कर देते हैं, उसको रंग चढ़ाते हैं उस चीज़ का। तो ये मुस्लिम मज़ाहिब ने इस तरह के रिचुअल्स बनाए हुए हैं। इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को और किसी किस्म का रंग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो रंग है ये वाला रंग नहीं जो तुम लोग चढ़ाते फिरते हो, ये कौन सा रंग है? ये वो रंग है कि जो किसी को अल्लाह ताला को जब मान लिया उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार कर ली, अब इसके ऊपर जाहिर बातिन दोनों के अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का रंग चढ़ेगा। अब वो फिजिकल रंग नहीं बल्कि इबादत का जो रंग है उसके ऊपर जो चढ़ेगा वो होगा जो उसकी पहचान बनेगा। वनहनु लहू आबिदून, और ए मुसलमानों कह दो हम हैं अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करने वाले, हम हैं जो अल्लाह ताला को फॉलो करते हैं। ये जो लिबास हो गया या ये जो हुलिया होता है बज़ाहिर, इससे बंदे की आइडेंटिटी पता लगती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो उस आर्मी यूनिफॉर्म में आ रहा है, इससे क्या पता लग रहा है ये आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा? कोई बंदा अगर आ रहा है और वो इंडियन कपड़ों में आ रहा है, जैसे हिंदुओं के यहाँ जो लिबास होता है उनका नेशनल लिबास है, इससे क्या पता लगेगा? हाँ ये उधर से आया है, जिस तरह खास तुम की एक टोपी होती है और जिस तरह लिबास होता है, कोई सिख है उसने अपना लिबास बनाया हुआ है, तो एक खास रंग और रूप होता है, उस रंग और रूप से ही पता लग जाता है कि ये बंदा कहाँ बिलोंग करता है, इसकी लॉयल्टीज कहाँ है, कहाँ स्टैंड करता है ये। हाँ अगर ये कि जिस तरह के हम लोग तैयार होके आए होते हैं कि हम लोग ना इधर ना उधर बल्कि मिक्सअप हुए होते हैं हम लोग को तो देख के नहीं पता लगता है कि इसकी लॉयल्टीज कहाँ स्टैंड करती हैं, इसकी लॉयल्टीज किस तरफ है, कहाँ पे, कितना मुसलमान है ये। कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कपड़ों के ऊपर फोकस करें, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी हर चीज़ है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के फरमा बदार हैं। आपकी हर चीज़, आपकी कंपनी में कोई बंदा हो वो आपसे ना भी पूछे उसको पता लग जाए कि ये एक फरमा बदार बंदा है अल्लाह ताला का। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें अतुहाजुना फिल्ला, तुम अल्लाह के मामले में हमसे क्या झगड़ते हो, क्या हमसे झगड़ा कर रहे हो अल्लाह के मामले में, अल्लाह ताला की दीन के मामले में। वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, जबकि वो हमारा भी रब है तुम्हारा भी रब है, हमें भी वही रिस्क दे रहा है तुम्हें भी वही रिस्क देता है, और तुम भी तो बिलाखिर मानते हो ना अल्लाह ताला को, तो फिर अल्लाह ताला की बात के ऊपर तुम क्या झगड़ा लेके बैठे हुए हो। वला ना, और हमारे लिए है आमालो ना, वो अमाल जो हमने किए थे, हमारे अमाल हमारे लिए हैं। वला कुम आमालकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। वो जिस तरह सूरह काफरून के अंदर आता है लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए फिर हमारा दीन है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है तुम हमसे क्या झगड़ा कर रहे हो, बस बहस यहाँ पे ख़त्म करो, अब तुम लोग और किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे, अब क्या अड़े हुए इस बात के ऊपर, बस बात ख़त्म इस बात के ऊपर कि रब हमारा तुम्हारा दोनों का अल्लाह ही है, और अल्लाह के आगे जब हमने हाजिर होना है तो हमारे लिए हमारे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, तुम ना करो अमाल फिर देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम हैं जो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस हैं। अम तकूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात कानू हूदन औ नसारा, क्या तुम्हारा ये कहना है तुम लोगों का कि इब्राहीम इस्माईल इसहाक याकूब और उनकी औलाद या तो यहूदी थे उनमें से कोई या उनमें से कोई ईसाई थे? कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा बेहतर समझते हो इन बातों को या अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तुम्हारा इल्म ज़्यादा है या अल्लाह का अपना इल्म ज़्यादा है? वमन अज़लम मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई बात को छुपाए, शहादत जो अल्लाह ताला की तरफ से है उसको छुपाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। आखिरी बात जो कर दी गई है वो क्या थी कि इनके उलमा और इनके जो बिशप्स वो थे, वो जब आपको बताया कि जब उनसे रोका नहीं जा रहा था तो इस तरह के फतवे लगा रहे थे कि जो कोई यहूदी और ईसाई होगा बस वो बख्शा जाएगा, उसकी बचत होगी, बाकी सब जो है वो बर्बाद होंगे। تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو چھپائے گا. ان کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ اصل میں صحیح دین کیا تھا. اب اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہنے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو, تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. پہلے اس پارے کی صرف ایک آیت رہ گئی, اور جو آیت رہ گئی وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اگزیکٹلی 100% وہی الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن وہ اگلی کلاس میں میں کسی اور طرح سے آپ لوگوں کو وہ والی آیت سمجھاؤں گا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.